الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين. سورة زخرف بھی مکی صورت ہے اور جو اسلوب ہے مکی صورتوں کا تو بڑا نمایاں ہے صورتوں میں، خاص طور پر ان کا وہ شرک جو اللہ کے ساتھ انہوں نے فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کو بہت وضاحت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا. اور سب سے بڑی دلیل یہ دی گئی کہ لڑکی کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. افا سواکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے جو ہے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے ہیں اور اپنے لیے اس نے بیٹیاں اپنا لی؟ تو گویا کہ عجیب و غریب تقسیم ہے. تلک اذن قسمۃ ضیزا، سورہ نجم میں الفاظ آ جائیں گے، یہ بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے جو تم لوگوں نے کی. اول تو یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دینا، یہ اپنے کا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کو الاٹ بھی کرنا، تو وہ کہ جسے تم پسند نہیں کرتے، بیٹیاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا تھا اس میں بڑی تفصیل سے جو ہے اس موضوع کو لیا گیا تھا. اب آگے شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو. اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہدایت سے نوازے گا. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وہ الفاظ بھی جو ہم نے پڑھے تھے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے اس ذات کی طرف کہ جو زمین و آسمان کا اس کائنات کا خالق ہے، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا. سورج چاند تو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، میں اس ہستی کو اپنا خدا سمجھتا ہوں کہ جس نے سورج اور چاند تخلیق کیے ہیں. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اس نے اسی کلمہ توحید کو باقی رکھا اپنی اولاد میں، فی عقبہ، جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، عقب میں آنے والے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شرک سے باز آتے رہیں. بل متعت ہؤلاء وآباءهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں پڑھا، اقتدار بھی دیا تھا، ساز و سامان بھی دیا تھا، یہاں کا سامان معیشت بھی تھا. حتیٰ جا اہم الحق و رسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو صاف صاف سنانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے. ولما جا اہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، حق خواب و تورات کی شکل میں تھا، قرآن کی شکل میں تھا، ہر نبی اور رسول جو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی طرف بھیجتا رہا اس کی قوم کی طرف، وہ حق لے کر آئے. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب تمام جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، نظر بندی ہے، کہ جنہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزے دیے گئے ہیں، یہ اصل میں جادو ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. وإنا به كافرون، اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. گویا کہ اس کو جادوگری قرار دے کر رسالت سے انکار کر دیا. یا دوسرا اعتراض جو ہم نے ان مکی صورتوں میں بڑا نمایاں پڑھا تھا، کہ ہم اپنے جیسے کسی انسان کو رسول یا نبی ماننے کو تیار نہیں. اللہ کو اگر کسی کو اتارنا ہی تھا رسول یا نبی بنا کر، تو پھر ہمارے طرف کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا. یا اس سے بھی اگلی بات انہوں نے کی جو ہم نے پڑھ لی، کہ کم سے کم یہ ہوتا کہ کوئی انسان اگر ہم میں سے نبی اور رسول ہوتا تو فرشتوں کی ایک جماعت کے جلو میں آتا، اور وہ فرشتے جو ہے گواہی دیتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب ہمارے پاس ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اب گویا کہ یہ چیزیں اگر ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو کر آ جاتی تو اللہ کو ایمان لے آتے. یہ تمام اعتراضات ہیں. اور فرض کیجئے کہ یہ چیزیں انہیں دکھا بھی دی جاتی تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں یہ قرآن نازل کیا گیا علی رجل کسی ایسے شخص پر من القریتین عظیم جو ان دو بڑے شہروں میں سے کوئی ایک شخص ہوتا. یہاں مراد کیا ہے؟ مکہ اور طائف. یہی گویا کہ قریب ترین اس اعتبار سے تھے, چھوٹی چھوٹی بستیاں تو اور بھی تھیں لیکن یہ کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹوئن سٹیز, اگرچہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے کسی جس طرح ہمارے ہاں جو اسلام آباد اور راولپنڈی ان کو بھی ٹوئن سٹی کہا گیا جاتا تھا. اسی طرح بہت سے ایسے شہر ہیں کہ جن کے درمیان میں صرف دریا ہے, اور روڑی ایک طرف ہے سکھر ایک طرف ہے, کہنے کو ایک ہی شہر ہے لیکن دونوں کے نام بالکل الگ الگ ہیں, انہیں بھی ٹوئن سٹی کہا جاتا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو دو بڑے شہر تھے مکہ اور طائف, ان میں سے کسی شخص کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا نبوت و رسالت کے لیے. اہم یقسیمون رحمت ربک, کیا ان لوگوں کے پاس اختیار ہے اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا؟ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ محمد کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کسی اور شخص کو منتخب کر لیتا اس منصب کے لیے, تو کیا اس کا اختیار ان کے پاس ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, اور ہم نے اس دنیا کی روزی اور یہاں کا جو بھی ساز و سامان ہے اس کی تقسیم بھی ہم ہی نے کی ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو تمہارے پاس دیا ہوا ہے, جو روپیہ پیسہ مال ہے, جو جائیداد ہے, جو جاگیر ہے, اس کے تم خود خالق ہو. عام طور پر جو ہے ھذا من فضل ربی جو ہے عموماً رجحان بنا تھا, لکھ دیا جاتا تھا بہت سے مکانوں کی پیشانی کے اوپر کہ میرے رب کا فضل ہے, لیکن یہ کہ اس کو آدمی یہ سمجھے کہ میری اپنی کمائی ہے, میری اپنی عقل و دانش ہے, میری اپنی پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, تو یہ چیزیں بھی تو ہم نے تمہیں دی ہیں. اسی طرح نبوت اور رسالت کا اختیار بھی جو سراپا اللہ کی رحمت ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض, اور ان لوگوں میں سے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی ہے, مالی اعتبار سے, ذہانت کے اعتبار سے. ایک شخص سے جو کہیں دیہات میں رہتا ہے بادیاں نشین ہے بدو ہے جذباتی انسان ہے, اس کے بجائے ایک شخص وہ ہے جو بڑی حکمت اور دانائی سے کام لینے والا ہے, بڑا تحمل ہے اس کے اندر. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ ان میں سے ایک گروہ یا ایک قسم کا طبقہ دوسروں سے کام لے سکے. سخریا کے معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو, ان سے کام لینے والا. اور واقعہ یہ کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ جنہیں ہم اپنے یہاں عام طور پر خلاصی کہتے ہیں, لیبر کلاس کہتے ہیں, اگر یہ کہیں نہ ہوتی دنیا میں تو یہاں کا پورا کاروبار چوپٹ ہو جاتا. پھر تو ہر شخص چودھری ہوتا, ہر شخص نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہے. یہ ہاتھوں سے کام کرنے والے وہ مزدور, اور ان کی وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی ہے, بشرطے کہ وہ ایمان اور اسلام پر ہوں اور گویا کہ راستے کے اوپر ہوں, کوئی خیانت کرنے والے نہ ہوں. یہ لوگ جو ہیں اللہ کی نگاہ میں کتنے عظیم ہیں, کتنے بڑے ہیں, جس کو حضور نے فرمایا الکاتب حبیب اللہ, اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والا ہے. کوئی اگر فرض کیجئے کہ اینٹیں توڑ رہا ہے, کوئی لیبر کر رہا ہے, اینٹیں اٹھا کر پہنچا رہا ہے, عام لوگوں کی نگاہ میں بڑا حقیق انسان ہے, لیکن یہ کہ حضور فرماتے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو دیکھتا ہے, جو اس نے صبح سے شام تک محنت کی, اس میں کوئی حرام شے تو شامل نہیں کیا. تو اللہ نے جو مختلف طبقات بنا دیے ہیں لوگوں کے اندر, کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کام لینے والے ہیں, اور بعض وہ ہیں ورکر کلاس. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل ہے. ورحمت ربی کا خیر مما یجمعون, اور تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے. گویا کہ جسے اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں میسر آ جائے, اس دنیا میں خرچ کتنی ہی رات روپیہ پیسہ اور مال و دولت جمع کر لے, اس سب سے افضل ہے. ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ, اگر نہ ہوتا اندیشہ یہ کہ تب کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ڈگر کے اوپر چلنے لگتے. جہاں سے میں آگے جو آئے گا مضمون وہ اس کو واضح کر دے گا کہ اگر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی سطح پر رکھتا اور بہت معیشت کا سامان دے دیتا تو ہر شخص جو اپنی جگہ فرعون بن جاتا ہے اور زمین میں بہت بڑا فساد گونما ہو جاتا. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ, تو اگر کوئی ایسی بات نہ ہوتی, اس کا اندیشہ نہ ہوتا, تو ہم ان لوگوں کو جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کو پھر ان کے گھر بنا دیتے سونے اور چاندی کے. زخرفہ آگے آ جائے گا, زخرفہ اصل میں سونے کو کہتے ہیں. تو ہم ان کے گھروں کی شکوفن ان کی چھتیں بنا دیتے چاندی کے. وہ معارجا, اور اسی طرح سیڑھیاں جو گھروں میں جو ہے اوپر چڑھنے کے کام آتی ہیں وہ بھی چاندی کی بناتے. علیہا یظہرون, کہ جس کے ذریعے وہ اوپر چھت پر پہنچتے. ولی بیوتہم ابواب و سرورن علیہا یتکئون, اور ان کے گھروں کے اندر جو ان کے دروازے تھے ان کے تخت جو ہیں وہ تمام کے تمام ہم چاندی کے بنا دیتے. وزخرفا, چاندی نہیں بلکہ سونے کے بنا دیتے. یہ اصل میں اس حدیث کی گویا کہ وہ تشریح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس آیت کے ذیل میں, کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا مافیہ کی وقت جو ہے ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں. یہاں جس سے لاکھوں کروڑوں اربوں دیا وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہو اللہ کا مد مقابل بن جائے, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے, کیا اسے مل گیا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس نے اپنے لیے کیا استفادہ کر لیا. ظاہر ہے کہ سونے کا جو ہے آٹا گوند کے سونے کی روٹی تو نہیں کھا سکتا, یا سالن جو ہے کہیں موتیوں کو پیس کے اس کا سالن تو نہیں پی سکتا, وہی گندم کی روٹی کھائے گا. بلکہ ان لوگوں کے لیے تو ڈاکٹر حضرات جو ہے یہ چیزیں بھی منع کر دیتے ہیں, شوگر لیول بڑھ جائے گا, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. لہذا ان کا تو المیہ یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو دیکھیں کسی دعوت میں یا کسی اور ایسے فنکشن کے اندر, تو پلیٹ کے اندر تھوڑی سی سلاد لگ کے کھڑے ہوئے گویا کہ اور تمام جو لذات ہیں جن سے ہر شخص محرم اندھورا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو باہر پاکیزہ رزق, لیکن یہ کہ اس پر بندش ہو گئی. اگرچہ کہہ لو کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ جو چاہے اپنے لیے کر سکے, تو یہ بات ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا و مافیہا کی اوپر جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں ایک گھونٹ پانی فراہم نہ کرتا. وہ ان کل ذالک لما متاع حیات دنیا, جو کچھ ہے کیا, چند روزہ زندگی ہے اس میں سامان ہے, برتنے کا سامان, متاع حیات دنیا. والآخرت عند ربک للمتقین, اور متقین کے لیے تو پھر آخرت کا گھر ہے جو کیا ہی بہتر ہوگا, اور جس میں گویا کہ انہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا. عند ربک, وہ جنت ہے جو آخرت کا گھر ہے, ان کے رب کے قریب ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن, اور جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے محروم کر دیا گیا, جو شخص بھی غافل کر دیا گیا, گویا کہ جس کے دل سے اللہ کی یاد نکال دی گئی, اور اللہ تعالیٰ خود اپنی یاد نہیں نکالتا, انسان نفس پرستی کی وجہ سے اپنے آپ کو گویا کہ مستحق ٹھہراتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اسے غافل کر دے. اور یہ سب سے بڑی شے جو ہے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی کیا ہے, روپیہ پیسہ, مال و دولت. اللہ کو متکاثر, اللہ یوں ہی کس لیے آتا ہے, غافل کرنے کے لیے. تمہیں غافل کر دیا اس مال و دولت کی کثرت کی طلب نے, آگے سے آگے دنیا میں اور آگے بڑھتے چلے جاؤ, بینک بیلنس جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں. آج ایک انڈسٹری ہے تو کل جو ہے دو ہونی چاہیے, کل دو ہیں تو آج ایک دکان ہے ایک شو روم ہے تو اس کو جو ہے اضافہ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں کیا, چند روزہ زندگی ہے دنیا کی, یہاں سے کتنا کچھ اکٹھا کر لو گے, کتنا کچھ کنزیوم کر لو گے. تو فرمایا والآخرت عند ومن یعش عن ذکر الرحمن یقیض له شیطانا فهو له قرین, تو اب اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اپنے رب کی یاد اپنے دل سے نکال دیتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. فهو له قرین, اور وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے. وہ ہے کہ اب ہر معاملے میں شیطان جو ہے اسے بچلاتا بھی ہے, وسوسہ اندازی بھی کرتا ہے, گناہوں کی ترغیب بھی دیتا ہے, روپیہ پیسہ مال و دولت. اور ظاہر یہ چیز اللہ سے جو ہے غافل کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. عیاشیوں کے اندر پڑے گا, بدماشیوں میں پڑے گا, اس روپے پیسے کے ذریعے کیسی کیسی چیزیں جو ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ گویا کہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور یقیناً وہ شیاطین ہیں کہ جو انہیں اللہ کے رستے سے روکتے ہیں, دور کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور اپنی جگہ وہ یہ بڑا گمان کرتے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پر ہیں. اس لیے کہ بنیادی جو کچھ شرائط ہے جنہیں کہا جاتا ہے اسلام کے پلرز پر, کیجیے اس پر کسی درجے میں عمل کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر ان کے رزق کے اندر حرام شے شامل ہے, ان کی معاشرت یا ان کا جو ایک سماجی نظام ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بنیاد ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جس میں بے حیائی بھی ہے, پھر عریانی اور فحاشی ہے, تمام چیزیں اگر موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکات یہ تو اصل میں وہ پلرز ہیں کہ جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے, جس کے اوپر چھت قائم ہوتی ہے اسلام کی. اور وہ چھت کیا ہے, پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا, عبادت تو اسی کو کہتے ہیں. یہ عبادت کی ایک چھت ہے کہ جو ان چار ستونوں پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, ان تمام چیزوں کو اس بڑی بندگی کے لیے تیاری قرار دیتا ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, تاکہ کم سے کم پانچ مرتبہ اپنی جو بھی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں, جکڑ بندیاں, اس سے نکل کر مسجد میں حاضر ہو اور اللہ کی یاد جو ہے آؤ سجدے میں گرے, لوہے جمی تازہ کرے. تو یہ گویا کہ اللہ کی یاد کی تازگی کا ایک ذریعہ ہے. اصل شے کیا ہے, اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہنی چاہیے, تاکہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے, ہر عمل کرنے سے پہلے تم ذرا سوچ لو کہ میرا یہ عمل یا میرا قدم جو میں اٹھانے جا رہا ہوں میرے خالق اور مالک کی کہیں ناراضگی اور اس کا اطاعت جو ہے اس کا موجب تو نہیں ہوگا. حتی اذا جا آنا, یہاں تک کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے, قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین, تو کہیں گے کاش کہ آج ہمارے اور اس کے مابین مراد کون ہے؟ شیاطین جو چل رہے ہیں. یہاں ایک مراد یہ بھی لئیے کہ جہنم کے مابین ایک اتنا فاصلہ ہو جائے, بعد المشرق, جو دو مشرقوں کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان ہے, فبئس القرین, اور اس دن انسان کہے گا کہ بہت ہی برا ہم نشین تھا جو مجھ کو مسلط کیا گیا. حالانکہ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا, اس نے نفس پرستی کے اندر اس درجے مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک شیطان جو ہے ہم نشین, ایک قرین جسے کہا گیا, فہو لہو قرین, اس کا ہم نشین بن جاتا ہے, اس کا مشورے دینے والا, اسے ترغیب دینے والا. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم, اور آج تمہیں کسی قسم کا کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا بسبب اس کے کہ جو تم نے ظلم کیا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کی بجائے شیطان کے رستے کو اختیار کر لے. انکم فی العذاب مشترکون, اس لیے کہ آج تم بھی اور یہ شیطان جو تمہارے ساتھ اللہ نے مسلط کر دیا تھا, یہ ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے, مشترک ہوں گے, مشترک عذاب ہے. اور اس موقع پر پھر حضور کی وہ حدیث جو اپنے ذہن میں لے آئیے, حضور نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ نے جو ہے وہ لگا دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے اللہ کے رستے سے صراط مستقیم سے بچلانے کی. اور اس پر میں نے جیسا کہ آپ کو سنایا بھی تھا کہ ایک صحابی نے ذرا ہمت کر کے سوال کر لیا تھا حضور سے کہ کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے ایسا معاملہ, تو حضور نے کہا ہاں, لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا, میں اس پر کنٹرول لے, وہ ظاہر ہے کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں لگا سکتا ہے, مجھے جو ہے کسی شر کی طرف راغب نہیں کر سکتا. افانت تصبح ثم او تهدي العم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہوں گے کہ جو ان بہروں کو سلا دے؟ ظاہری کان تو ہیں, سنتے ہیں, لیکن حق بات کو سن کر بدل جاتے ہیں. یا یہ گویا کہ حق بان کو اس ظاہری کان سے سنتے ہیں لیکن دل کے کان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ حق بات ان کے اس کان سے ہو کر کہیں دل میں نہ اتر جائے. او تهدي العم, یا ان اندھوں کو آپ ہدایت دے سکتے, دیکھ رہے ہیں سب کچھ, نگاہوں کے سامنے ہیں, لیکن اس رستے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں. ومن کان فی ضلال مبین, اور وہ لوگ کہ جو کھلی گمراہی میں, آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وہ آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی جس کو چاہیں آپ, خواہ کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو آپ کو کسی شخص سے, لیکن یہ کہ آپ کے اختیار میں ہم نے ہدایت نہیں رکھی, ہدایت تو اللہ کے اختیار میں. اور اس کا کلائمیکس میں آپ کو بتا چکا ہوں ابن طالب کا معاملہ, کہ شدید ترین خواہش حضور کے دل میں تھی اگر کسی شخص کے بارے میں کہ وہ ایمان لے آئے, تو ابو طالب تھے دنیاوی اعتبار سے جو شلٹر انہوں نے فراہم کیا تھا, لیکن یعنی کہ آخری وقت بھی جو ہے دنیا سے گئے ہیں, تو اس اسلام اور ایمان کے دورے سے محروم گئے. اور روایات میں پھر تازہ کر دیجیے وہ واقعہ, عین اس وقت کے جب کہ وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ آخری لمحات تھے ان کی زندگی کے, تو حضور تشریف لے گئے اور جا کر کہا چچا جان اگر آپ میرے کان میں بھی کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو میں اللہ کے یہاں جا کر گواہی دے دوں گا. لیکن یہ کہ وہ جو ایک عرب مزاج ہے, ایک تعصب ہے, آخر قرآن حکیم میں عرب قوم کو قوم الردہ جو کہا گیا, بڑی جذباتی, بڑی اکھڑ, بڑی جھگڑالو قوم, تو یہ تعصب ان کے اندر بھی تھا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا اس حالت میں مرنا کہ عرب کی بوڑھیاں جو ہے مجھے تانا دیں. کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا اور آخری وقت پر اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا. اب یہ تمام حقائق ہیں, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمیں, ہم نے آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ تو بات اپنی بات پہنچا دیجیے ان تک. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون, اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں, اٹھا لیں, تب بھی ہم ان لوگوں سے جو ہے بہت انتقام لیں گے. او نرینک الذی وعدناہم, یا یہ کہ ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے, جو انہیں وعید, وعدناکم وعید دھمکی, اور وہ عذاب کی دھمکی تھی, اگر اس میں سے کوئی شے اگر ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے, آپ کی حیات زندگی کے اندر ہی جو ہے حیات دنیاوی کے اندر اگر ہم آپ کو دکھا دیں, فإنا علیہ مقتدرون, تب بھی یہ کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حقیقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کسی کام کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتے نا. مجھے یاد آیا وہ جو ہم نے پڑھا تھا جس میں بظاہر بڑے الفاظ جو ہیں سخت ہیں, لیکن یہ کہ اس کی تعبیر ہو جاتی ہے کہ الرب رب ان تنزل, رب رب ہے, خواہ بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین بھی ہیں, لیکن یہ کہ رب تو رب ہے نا, رب اور بندے کے درمیان کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے. لہذا وہ آیات کو ذرا ذہن میں ریکال کر لیجئے کہ جب ان لوگوں کی طرف سے شدید ایک دباؤ بڑھ چکا تھا کہ جب تک آپ کو معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, تو حضور سے مخاطب کر کے کیا کہا گیا تھا, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فآتيهم بآية, اگر آپ اتنے ہی اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں اور ان کی پریشر کو فیس نہیں کر سکتے مزید,
تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے یا آپ کے اندر گویا کہ اس کی قدرت ہے، یا تو زمین میں نقب لگا لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، ان کے لیے موزہ لے آئیں. اب یہ الفاظ بظاہر بڑی سخت ہیں، لیکن یہاں اصل میں سخت مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ موزہ دکھانے کے باوجود بھی تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، اور پھر اللہ کی سنت جو ہے پھر صادق آ جائے گی. اگر ایمان پھر بھی نہ لائے تو پھر عذاب استحصال جو ہے اللہ کی طرف سے لازم نازل ہو کر رہے گا. تو جس کا ہم نے آپ ان کی جو بعید سنائی ہے تو وہ بھی ہم عذاب بھی ان کو آپ کی نگاہوں کے سامنے دے سکتے ہیں. فاستمسک باللذی اوحی الیک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، جو سے وحی کی گئی ہے تمہاری طرف اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو. تمسک، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا. حجت الوداع کے موقع پر یہ الفاظ ہمیں اپنے پلے باندھ لینے چاہیے، اس سے ہمارے اوپر یہ ظاہر ہوگا کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. کیا مسلمانوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، تو کبھی بھوکا نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. تو فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو بڑی مضبوطی سے تھام لیجئے اس شے کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک، اور یہ قرآن تو وہ ہے جو نصیحت ہے آپ کے لیے. ولقومک، اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسألون، اور پھر یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ قرآن جیسی دولت ان تک جو ہے پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کو رد کر دیا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور آپ پوچھ لیجئے ان کو کہ جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. یہی یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، قرآن بھی ہے، انجیل بھی ہے. اس میں گویا اس قرآن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ نہیں. اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون، کیا ان کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ ہم نے گویا کہ رحمان کے ساتھ بھی کوئی آلہا ایسے ہیں کہ جن کو اپنا معبود قرار دے دینا چاہیے؟ یعبدون، جن کی عبادت کی جانی چاہیے. کہیں لکھا ہوا موجود ہے؟ کوئی سند ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں فرستادہ ہوں، رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، وہ عصا بھی ان کے پاس تھا جو بڑے بہت بڑے اجدے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور ید بیضا جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے، تو چمکدار سورج کی طرح دمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا. اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے جادوگری ہے، شعبدہ بازی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جو بہت تفصیل سے ہم تین چار مقامات پر پڑھ چکے، تو پھر جادوگر بھی بے ساختہ سجدے میں گر پڑے تھے. وہ ان کی سہارا تو سج جدن، کہ کسی غیبی طاقت نے انہیں جو ہے گرا دیا ہے سجدے کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے اچھی طرح انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ جو شے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی جادو یا شعبدہ یا نظر بندی نہیں ہے، بلکہ اس سے ما ورا کوئی شے ہے. لہذا انہوں نے اس موقع پر اقرار کیا تھا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. وما نریہم من آیت ہی اکبر من اختہا، اور جو کوئی بھی نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے، یہاں مراد ہے بنی اسرائیل، کبھی چیچڑوں کا عذاب ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی خون کی بارش ہے، تمام جو ہے معجزات ہیں. اس لیے کہ قرآن میں دو مقامات پر آئے کہ ہم نے موسیٰ کو نو معجزے عطا کیے تھے، نو میں سے دو تو یہ تھے عصائے موسیٰ اور ید بیضا، اور اس کے علاوہ سات جو ہے مختلف عذابوں کی شکل میں اللہ نے قوم کو مسلط کیے تھے. یہ اکبر میں نختیال، تو وہ جو ایک جھجوڑنا ہوتا تھا وہ پچھلے والے سے زیادہ بڑھ کر ہوتا تھا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے بالآخر انہیں اپنے عذاب میں پکڑ لیا، جبکہ پوری قوم جو ہے وہ آل فرعون جو ہے غرق کر دیے گئے سمندر میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ بعض آ جاتے، یا کہ شاید کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں، جس طرح کہ ان لوگوں کا جب جہنم میں پہنچیں گے تو ان کا تو مطالبہ ہوگا کہ ایک موقع ہمیں اور دے دے، کسی طرح دوبارہ دنیا میں پہنچا دے چند سالوں کے لیے، پھر یہ تمام تلافی کر دیں گے جو ہم نے کیا تھا، فسق و فجور کا بازار گرم کیے رکھا دنیا میں، ان تمام چیزوں کی جو ہم تلافی کر دیں گے. وقالوا یا ایھا الساحر، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو پکار کر کہا اے جادوگر، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک، ذرا اپنے رب سے دعا کرو. بما عہد عندک، اس لیے کہ تمہارے اور رب کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اور یہ اصل میں یہاں جو شے جو بین السطور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تھا ان کو مینڈکوں کا عذاب آ گیا، مینڈک اتنی کثیر تعداد میں کہ ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، بستروں پر مینڈک ہیں اور جو ہے اگر کوئی باورچی خانہ ہے تو ہڈیا کے اندر مینڈک ہے، کہیں کوئی جگہ ہی نہیں کہ جہاں مینڈک نہ ہو. اسی طرح جو چیچڑیوں کے عذاب، چیچڑی بھی وہ پسو کے قسم کی ایک چیز ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد میں، جتنا آپ کو نے کبھی دیکھا ہوگا. بعض اوقات جو ہے یہ چیزیں تو اب بارہ دوسرے لوگوں کے علم میں بھی آ جاتی ہیں، جو مختلف نیشنل جیوگرافکس جو ہوتے ہیں چینلز، کہ ان میں بعض جزیرے ایسے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں کیکڑے ہوتے ہیں کہ کیک وہ پورا جزیرہ جو ہے کیکڑوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی ایک قدم ایک انچ جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کیکڑا موجود نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعض اسپیشیز کے اندر گویا کہ ریپروڈکشن کا اتنا وہ رکھا ہوا ہے مادہ. اور اسی طرح مچھلیوں کے بارے میں ہے کہ ایک ایک جھول میں ہزاروں ہزاروں مچھلیاں جو ہے وہ انڈے دیتی ہیں، اور ہر انڈا الگ سے فرٹیلائز بھی ہو رہا ہے، اور ایک مچھلی کے ذریعے جو ہے کوئی کہ ہزار مچھلیاں جو ہے سمندر میں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا بھی رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسے کہا کہ ہر شے ہم نے ایک خاص اندازے اور مقدار میں رکھی ہے، ورنہ ہمارے جو بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس موضوع کے اوپر تحقیق کی ہے کہ اگر یہ پابندیاں نہ ہو کسی انسین پاور کی طرف سے، وہ انسین پاور اللہ کی ہے، ان کے نزدیک وہ اللہ کو نہیں مانتے نا، لیکن یہ کہ اگر کوئی لمیٹیشن نہ ہو تو چند ہی سالوں کے اندر یہ سمندر جو ہے اس سمندری مخلوق سے اتنا بھر جائے کہ وہ پانی کے اندر سوائی نہ سکے، وہ تمام خشکی کے اوپر چڑھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول ہیں کہ جس نے ہر شے کو اپنی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اننا لمحتدون، تو وہ کہتے تھے آ کر حضرت موسیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم جو ہے ہدایت کے رستے پر آ جائیں گے. فلمنا کشفنا عنہم العذاب، اور جب ہم ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتے تھے، عذاب یعنی قصون، پھر وہ اپنا کیا ہوا عہد توڑ دیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ہم ہدایت کے رستے پر آئیں گے، پھر اسی ضلالت اور گمراہی کے رستے پر رہتے تھے. ونادا فرعون فی قومی، اور قوم نے اپنی اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر منادی کرا دی، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اور گویا کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ کیا یہ مصر کا اختیار، یہاں کی کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وحادی لذہار تجدید تاختی، اور یہ جو آبپاشی کا نظام ہے میرا کنٹرول ہے، میں جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں، جس کا چاہوں اس کا پانی جاری کر دوں. اب گویا کہ وہی بات جسے دین کہتے ہیں، سسٹم کنٹرول کس کا ہے؟ وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں کسی آسمانی ہدایت کو ماننے والا نہیں، میری بادشاہت ہے، اسی بنیاد پر وہ کہتا تھا. اس کو یہ کوئی ظلم نہیں تھا کہ میرے آپ میں اختیار ہے، بارشوں کا برسانا بھی میرے کنٹرول میں ہے، اور پھر یہ کہ دباؤ کا چلنا بھی میرے کنٹرول میں ہے، نہیں، بلکہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا، تم پر لازم ہے میری اطاعت کرو، میں میرے اختیار میں جو چاہوں میں قانون بناؤں، میں چاہوں تو کسی بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، میں کسی ایسی ہدایت کو ماننے والا نہیں جسے تم آسمانی ہدایت کہتے ہو. تو اس کا یہی مظہر ہے کہ یہ نہروں کا نظام یا آبپاشی کا نظام بھی میرے کنٹرول میں، منتاختی میرے نیچے ہے. افلا تم سے ہوں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، تو کیا میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ شخص موسیٰ جو ویسے ہی اس قوم سے تعلق ہے؟ مہین کہتے ہیں جو ذلت اور رسوائی کو لیبل لے کر آئے. بنی اسرائیل جو ہے ان کے نزدیک تو وہ قوم تھی کہ جن کو انہوں نے شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا، مبعوث قوم، یہ تو ان میں کا فرض ہے. ولا یکاد یبین، اور یہ تو قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا، بات کرتے ہوئے جو وہ پوری طرح بات بیان بھی نہیں کر سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں جو ہے سونے کے کنگن پہنا دیے جاتے اپنے رب کی طرف سے؟ ہمیں بھی معلوم ہوتا کہ یہ دیکھو جی بنی اسرائیل کے غریب بنانے کا ایک فرق، اور اتنا مال و دولت اور سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوئے. او جا معه ملائکۃ مقترنین، یا یہ کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی کہ جو صفے باندھے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتی، اور جو ہے وہ ان کے بارے میں کہتی کہ اللہ کے رسول ہیں. فاستخف قومه فاطاعوه، تو اس نے اپنی قوم کی مت مار دی. وہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو اور اتنے زور سے بولو کہ لوگ سمجھے کہ سچ ہے، اس نے تو اپنی قوم کی مت مار دی تھی. فاطاعوه، اور لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی قوم نے پھر اسی کو اپنا رب بھی مان لیا. ہاں ٹھیک ہے، جو تم کہو گے اس پر عمل کریں گے. انہم کانوا قوما فاسقین، اور یہ لوگ بہت ہی فاسق تھے، نافرمان تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، اور جب انہوں نے ہمیں شدید غصہ دلایا، گویا کہ اب وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ اب مزید برداشت ممکن نہیں تھا، ہم نے پھر انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، اور سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، گویا کہ گزشتہ زمانے کی کچھ ایک واقعات ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہا. وہ مسد للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال عبرت بنا دیا. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال انہیں دی جاتی ہے، تو یہ لوگ بہت جو ہے چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں. اب یہ چلانا اور چیخنا کس اعتبار سے ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں جب وہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں بہت بڑی دلیل آ گئی. دیکھو جی، محمد تو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی، گویا کہ قریش مکہ تم بھی، اور جن کو تم نے اپنا معبود بنا دیا وہ ثواب کے تمام جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور دلیل کیا پیش کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں، معبود ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب جب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کا ذکر دیا جاتا ہے تو وہ خوشی کے مارے جو ہے چیخنے چلانے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں. وقالوا ائن آلہتنا خیر ام ہو، تو وہ کہتے تھے آیا پھر ہمارے معبود زیادہ بہتر ہوئے نا، یہ تو صرف ہم نے پتھروں سے بنایا، پتھر اگر ایندھن بن بھی گیا جہنم کا. ادھر یہ قرآن میں جب یہ نازل ہوا کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمام جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو ان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. یہ وہ آیات متشابہات کی جس کے اوپر یہ لوگ جو ہیں گمراہ لوگ ڈیرے لگا کے پھر دوسروں کو گمراہ کرتے تھے. ما ضربوه لك الا جدلا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو مثال دی گئی ہے ان کی اور اس کے اوپر یہ جو ان کی طرف سے اعتراض ہے سوائے اعتراض برائے اعتراض اور کچھ نہیں ہے. بل هم قوم خصمون، بلکہ یہ انتہائی جھگڑالو قوم ہے. اسے تو گویا کہ بہانہ چاہیے اعتراض کرنے کا، اس آیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. ان و الا عبد انعمنا علیہ، حالانکہ وہاں جو بیان ہوا تھا تو یہ پتھر کی مورتیوں کا ذکر تھا، حسب جہنم، اور یہاں اصل میں اس میں جو اور شاید باور کرانا انہیں مقصود تھی وہ یہ کہ جہنم کی آگ وہ ہے جو لکڑیوں یا کوئلوں سے نہیں جلائی جائے گی، بلکہ اس کا ایندھن ہوں گے پتھر، جو پتھروں کے ذریعے بڑھ کے، اور یہ تمہارے پتھر کے معبود ہیں کہ جو ایندھن بنے گے اس کا. انوا اللہ عبد الامنا علیہ، بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے بڑا انعام کیا، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا کہ انہیں رسالت کے مقام تک پہنچایا. اور جاننا مسل بنی اسرائیل، اور ان کو تو ہم نے ایک مثال بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، ان کی پیدائش ہوئی تو بغیر باپ کے ہوئی، پھر چند دن کے تھے کہ انہوں نے مردانہ آواز میں کہا تھا، حضرت مریم کی گود میں تھے جب قوم میں آئی لے کر، تو پوری قوم جو ہے وہ درپے ہو گئی کہ تمہاری تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، کہاں سے لے آئی بچہ اٹھا کر. تو اس پر حضرت مریم نے جو اشارہ کر دیا تھا اس سے پوچھو یہ جواب دے گا، وہ چند روز کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر وہ سورہ مریم میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک باقاعدہ مردانہ اور وجیہ آواز کے اندر انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب، اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا. تو بہت بڑی مثال بنا دی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے. فِي الْأَرْضِ يُخْلِفُونَ، گویا کہ تمہاری بجائے یہاں فرشتے لے آتے اس زمین میں، یخلفون کے جو یہاں تمہاری جگہ خلیفہ مقرر کر دیتے. ہم چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے انسانوں کو جو خلافت عطا کی ہے اس میں ہماری حکمت ہے، ہم چاہتے تو زمین کے اوپر فرشتوں کو آباد کر دیتے اور انہیں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات قیامت میں سے ایک ہے. کس معنی میں؟ کہ قیامت سے پہلے جو ان کا، اب یہ بھی وہ آیت ہے کہ جس سے دلیل نکلتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن حکیم میں ٹھیک ہے رفع آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہوا اس کے بارے میں تو ذکر ہے لیکن نزول ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے؟ ظاہر یہاں اس کے کوئی اور تعبیر ہو نہیں سکتی کہ قرب قیامت کی جو نشانی جو احادیث میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ امتی محمد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الگ سے رسول نہیں ہوں گے، رسالت کا دور ان کا ختم ہوا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رفع آسمانی فرمایا تھا اس کے بعد ان کا نزول بھی ہوگا اور وہ امت محمد ہی میں شامل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تمترون بها واتبعون، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی شک نہ کہو اور میرا اتباع کرو. یہ حضور سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے میرا اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ، سیدھی راہ. ولا یصدنکم الشیطان، اور شیطان کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، انہ لکم عدو مبین، یقین ہو تمہارا بہت کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ آ گئے، اب پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ جو حصے معجزات دیے تھے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں بڑی حکمت والی شے لے کر، انجیل میں بڑی حکمت اور جیسے آپ کہ یہ بڑی دانش کی باتیں ہیں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تم پر واضح کروں گا وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. گویا کہ شریعت موسوی کے اندر جو تم نے ترامیم کر لی ہے، اس کے احکامات کے اندر جو رد و بدل کر دیا، ان تمام چیزوں کی جتنی طرح میں تمہاری رہنمائی کروں گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً اللہ ہی کے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت اور بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، اور اس کے بعد مختلف جماعت ایک دوسرے کے باہم گویا کہ جھگڑے میں مبتلا ہو گئے، اختلافات کرنے لگے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اور پھر یہ کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. بنی اسرائیل کے دور میں بھی ایک گروہ تھا جنہوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واجب الخطر قرار دے دیا تھا اور اپنے بس پڑتے جو ہے سولی پہ چڑھا کر دم لیا یہودی، اور دوسری طرف انتہا پر نکل لگ گئے عیسائی کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا جو ہے انہیں اپنی الوہیت کے اندر شامل کر دیا. حل اندرون علت ساخ، کیا اب یہ لوگ منتظر ہیں مگر قیامت کے؟ انتاتی ہم بختتن کے ان کے اوپر توڑ دی جائے اچانک، وہ ہم لائے شرون اور انہیں اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو. الخلا یوم عظم باغ ام باز، اس دن جو بھی دنیاوی دوستیاں ہوں گی لوگوں کی جو آپس میں یہاں بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس لیے قرآن میں کئی مقامات پر اس موضوع کو واضح کیا گیا تھا، اہل جہنم جو ہے لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے پر، تم نے مجھے گمراہ کیا تھا. وہ کہے گا نہیں تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوں. بڑی تفصیل سے آ چکا ہے الا المتقین، سوائے متقین کے. اس لیے کہ ان کے درمیان جو ایک محبت تھی، جو لو بانڈ تھا دین کی وجہ سے، ان کے اندر کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی. بلکہ یہ کہ جہاں اہل جہنم کا ذکر جہاں قرآن میں کیا گیا کہ ایک دوسرے کو ملامت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بڑے بڑے الزامات بھی لگائیں گے. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن گویا کہ قیامت کے دن تمہیں کسی خوف اور اندیشے مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی غم میں. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تھے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین اور ہماری فرما برداری اختیار کرنے والے تھے. اسلام تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا زندگی کے ہر شعبے میں. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، اب انہیں کہا جائے گا کہ جہاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی. اور ظاہر یہ وہ جوڑے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو دونوں ہی شوہر اور بیوی دونوں ہی اللہ کے رستے پر اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بندھن جو ہے وہاں بھی قائم رکھے گا. انہیں کہا جائے گا کہ یہاں داخل ہو جاؤ اور یہاں تمہارا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. تخبرون، بڑی تمہاری یہاں قدر افزائی کی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اور ان کے اوپر گردش میں ہوں گے وہ خدمتگار کے جن کے ہاتھ میں سونے کے طباق ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کوئی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کسی بڑے بادشاہ کا، تو سونے کے برتن ہیں، سونے کے چمچ ہیں، سونے کی رکابی ہیں، لیکن کھائیں گے تو اس میں وہی کچھ نہ، جو اگر کسی مٹی کے پیالے میں کھائیں گے تب بھی اس کے ذائقے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، لیکن وہاں کی شان شوکت قرآن کہتا ہے کہ سونے کے طباق ہوں گے، واق وامن، اور آپ خورے بھی سونے کے ہوں گے. ففیہا ما تشتہی الانفس، اور اس میں ہر وہ شے فراہم کی جائے گی جس کی خواہش ان کے جی کریں گے. وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھوں کی تر و تازگی کا جو ہے بہت سامان ہوگا. وانتم فیہ خالدون، اور اس میں رہو گے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ اب ہے جنت کہ جو تمہیں وراثت میں دی گئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی تھی. اور توفیق اس شخص کو ملتی ہے جس کے اندر کوئی طلب ہو، جو کم سے کم سیڑھی پر ایک قدم رکھنے کو تو تیار ہو نا. جو سورۃ اللیل میں کہا گیا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ لوگ کے جو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلا قدم ہے. اس لیے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت گہری اتری ہوئی ہے. وَاتَّقَى، اور پھر یہ کہ تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہوں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر نیک بات اور اچھی بات کی تصدیق کرنے والے ہوں. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ان کے لیے تو ہم پھر اس رستے کو جو جنت والا رستہ ہے اس کو بڑا کشادہ کر دیں گے، گویا کہ اس جہاں تک پہنچا دیں گے جہاں آسانی ہی آسانی ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر نوع کے پھل بھی موجود ہیں کہ جس میں تم خوب سیر ہو کر کھاؤ. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور یہ مجرم ہوں گے کہ جو جہنم کے عذاب میں جھلسائے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. لا يفطر عنهم، اور عذاب ان میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ گویا کہ عذاب المقیم جو کہا گیا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں ہوں گے انتہائی مایوس. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو فوراً اپنے دل میں دعا باندھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا شمار بھی لوگوں میں ہو جائے اپنے نفس پرستی کی وجہ سے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے. کون شخص ہے ہم میں سے جو معصوم من الخطا؟ کوئی شخص نہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو بہت بڑے دھوکے میں ہے، یہ شیطان کا دھوکا جو اسے لگا ہے. خطا کا امکان ہے، لیکن یہ کہ اصل آدمیت اور انسانیت یہ ہے کہ خطا ہو، لغزش ہو جائے، کسی گناہ میں ملوث ہوئے، فوراً انسان اگر کیچڑ میں گر جائے تو وہاں پڑا تو نہیں رہتا، فوراً وہاں سے کھڑا ہوتا اور اپنے آپ کے کپڑے جھاڑے گا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے گا. جب ریفلیکٹ عام مادی طور پر جب آپ کا یہ طرز عمل ہے تو یہ روحانی طور پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہاں کوئی گناہ کی نجاست یا کوئی ایسی شے لگ گئی ہے تو فوراً انسان جو ہے شعوری طور پر اس کو اپنے آپ سے دور کرے. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اور وہ پکاریں گے چیخیں گے اے داروغہ، اس جہنم کے داروغہ، یا مالک ليقضي علينا ربك، ذرا اپنے رب سے کہو کہ ہمارے اوپر موت طاری کر دے. اب ظاہر ہے کہ موت کا اختیار تو نہیں ہے، یہاں تو جیل میں بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جس نے جیل میں خودکشی کر لی، لہذا جنہیں بھی موت کی سزا دی جاتی ہے ان سے کمر بند جو ہے وہ بھی کھینچ دیا جاتا ہے کہ کہیں کمر بندی کو جو ہے کھول کے اپنے گردن کے جو ہے اپنی خودکشی نہ کر لیا. کوئی ایسی شے، کوئی بلیڈ یا تیز قسم کی شے جو ہے وہ بھی وہاں نہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب ذلت کی موت ہمیں مرنا ہی ہے، پھانسی کے گھاٹ جو چڑھنا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنا خاتمہ کر لیں. اب وہاں اس قسم کا کوئی موقع نہیں ہوگا، لہذا کہا گیا کہ وہ جہنم کے داروغوں کو آواز دیں گے کہ ذرا اپنے رب سے جا کر کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، موت ہم پر مسلط کر دے، ہم اس مزید جو ہے سختی اور کٹ کو برداشت نہیں کر سکتے. قال انکم ناقصون، تو وہ شخص کہے گا، وہ داروغہ کہے گا کہ نہیں، اب تمہیں اسی میں رہنا ہے، اب اس کو جھیلو. ذوق انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت چودھری سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ یہاں اس جہنم کے عذاب میں اب تمہیں اس کو جھیلنا ہی جھیلنا ہے. لقد جئناک بالحق، ہم نے تو یہ سچا دین تم تک پہنچا دیا ہے. ولیکن اکثرهم للحق کارہون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس حق کو قبول کرنے سے گریز کر رہی ہے، ناپسندیدہ ہے ان کے نزدیک. ام ابرمو امنا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی اپنی چالیں چل رہی ہیں پوری، کوئی انتظام اپنا کر لیا کہ ہم بھی اپنی جو ہے کوئی چال چلیں، ہم بھی اپنی تدبیر کریں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ایسی باتیں جو بہت ہی کسی کو سنانے کے بجائے کان میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ نہیں سن رہے. وہ نجوا ہوں اور ان کا نجوا سر اصل میں اس پوشیدہ بات کو کہتے ہیں جو دو افراد کے درمیان ہو. آپ سے کسی شخص نے کان میں کوئی بات کی، یہ ہے سر، لیکن یہ کہ ایک مجمعے کے اندر یا تین یا چار افراد مل کر کوئی ایسی بات کر رہے ہو کوئی اور نہ سن لے، اس کو نجوا کہتے ہیں. تو سر ہو یا نجوا ہو، خواہ وہ دو افراد جو ایسے بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہے ہو، یا یہ کہ چند افراد بیٹھے ہوئے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، سن رہے ہیں. بلا وسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے وہ فرشتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہی ہیں اور ان کی ایک ایک شوق کو نوٹ کر رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولدا، بڑی پیاری بات کی گئی کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی، تو حضور سے کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجئے فانا اول العابدین، تو میں ہوتا سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا. جب میں رحمان کی عبادت کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے بیٹے یا بیٹی کو اپنا معبود قرار نہ دوں، بشرطے کہ وہ جسے آپ کے بگ اف ہے یہ، اگر اس کے اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش ما یصفون، وہ پاک ہے جو رب ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا اور عرش کا مالک ہے. اما یصفون، جو باتیں کر رہے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، فضلهم يخوض ويلعبون، تب بھی اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، یہ مست رہیں اپنی دنیا میں، یہاں لاہ و لعب، یہاں کھیل تماشے، ويلعبوا، اور خوب کھیل تماشا کریں، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ جبکہ ان کی ملاقات ہوگی اپنے رب سے. اور وہ ملاقات کس لیے ہوگی؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹھیک ہے اعزاز و اکرام ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اہل جنت ہے، لیکن ان کو حساب کتاب کے لیے ہوگی، جزا و سزا کے لیے ہوگی. وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ایک ذات تو ہے جو آسمان کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، الہ ہے، معبود ہے آسمان میں بھی. آسمانی مخلوق کتنی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. وہ حدیث میں بار بار آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کر رہا ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت ان فرشتوں پر، فضائی مخلوق جو ہے ان پر بھی ہے. اور وفی الارض اذا، اور یہ زمین بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، یہاں بھی کوئی معبود ہے. وهو الحکیم العلیم، اور وہ کمال حکمت والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اس زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ہم پر بھی اللہ ہی کا کنٹرول ہے، ہمیں زندگی دینے والا بھی وہی ہے، زندہ رکھے ہوئے بھی وہی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اختیار، جب چاہے گا ہم پر موت ہی کر دے گا. ہمارے دل کی حرکت، ایک ایک دھڑکن جو ہے وہ اللہ کے اذن کی تابع ہے، ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور الساعة قیامت کا علم تو صرف اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر اسی کے حضور تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جو آیات ہیں اس کے آخر میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن کو خواہی نہ خواہی آخرت کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے وہ، اللہ تعالیٰ صرف اپنی کوئی علم میں اضافہ نہیں کر رہا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، معاذ اللہ، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اسے عدل و انصاف سے کام دینا ہے۔ تمام اعمال تمہارے اعمال نامے میں اس دن موجود ہوگی جو نصب کر دیا جائے گا، وہی نہیں تم جاؤں، اور بالآخر اسی کے حضور تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے شفاعت کا۔ ان لوگوں کا تو کہنا یہ تھا نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان فرشتوں کو تم نے کیوں اپنا معبود بنا لیا، لات عزا مناتے، تمام فرشتوں کے نام تھے نا جو ان کی دیویاں تھیں اور ان کے جو ہے وہ مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے، وہ مؤنث تھے اور ان کو پوچھتے تھے۔ تو ان کا یہ قول قرآن میں ہے، ہم گزر چکے اس مقام سے، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں ان کی جو پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ ہمیں ہمارے رب کا قرب عطا کر دیں، وہاں جا کر ہماری شفاعت کر سکے۔ تو فرمایا گیا کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا اس دن شفاعت کا، الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سوائے اس کے کہ جس شخص نے کلمہ ایمان پڑھا ہو، شہد بالحق، حق کی گواہی دی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ صرف قول کی حد تک نہ ہو بلکہ انسان کا عمل، جس طرح کہ بڑا پیارا مثال ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی اس دین کے اور محمد کے گواہ بن کر کھڑے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ ولئن سألتهم من خلقهم، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، وہ لازماً جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا نے پیدا کیا یا ہم نے خود اپنے آپ کی تخلیق کی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ فانا یوفکون، تو اللہ کے وجود کو مانتے ہو تو کہاں سے بچھڑائے جا رہے ہو، اس اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وقیل ہی یا ربی ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون، اور یہ قول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اے پروردگار، اگر جس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ قسم ہے آپ کے اس قول کی، وقیل ہی، اب یہ اس میں گویا کہ جو ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں، وقیلی قسم ہے آپ کی اس قول کی، یا رب ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے پروردگار اب یہ قوم جو ہے اب یہ کسی طرح ایمان لانے والی نہیں۔ میں تو ہر طرح میں سمجھا چکا ہوں، قرآن حکیم میں مختلف اسالیب سے وہ باتیں توحید کی آ چکی ہیں، ان کی آنکھ کھول دینے والی چشم کشا قسم کی آیات، وہ تمام چیزیں جو ہے میں ان کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ فصفح عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجیے، اپنے رخ کو پھیر لیجیے، وقل سلام، اور آپ تو یہ کہیے کہ سلامتی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اصل میں وہی بات ہے جو کہی گئی قرآن حکیم میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل جو ہے ان سے کہیں آپ کا مخاطبہ ہو جاتا ہے، کہیں مقبیت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو بھی جس کے دل میں بھی ایمان ہے اسے چاہیے کہ اسے سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جائے، بجائے کہ الجھنے کی وہ بات کرے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کس شے کا معلوم ہو جائے گا، کہ ان کا انتہائی برا اور ہولناک انجام ہونے والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و السر الحکیم۔
اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
الله أكبر